ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم مروا بابكر فليصلي بالناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيقكم ورفيقي في الجنة عثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سبط من الأسباط وقال النبي صلى الله عليه وسلم ريحان الدنيا والآخرة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فجلدوه صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رہبر عمر آقا عمر مرشد عمر مولا عمر رہبر عمر آقا عمر مرشد عمر مولا عمر برتر عمر بالا عمر اعلی عمر اولا عمر ذات نبی پاک پر سوجان سے شہدہ عمر ایمان میں ایکان میں احسان میں یکتا عمر باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر ماباد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی بلکہ تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. میرے واجب الاحترام جھنگ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، احرار پارک کا یہ عظیم الشان جلسہ جو 8 محرم کو حسب ثابت یہاں منعقد ہو رہا ہے، اس میں شرکت کے لیے حضرت مولانا حق نواز صاحب جو ہمارے مخدوم ہیں ان کے حکم سے حاضری ہوئی ہے. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے خلفائے ثلاثہ اور خاندان نبوت کے تعلقات اور فاروق اعظم کے کارناموں پر روشنی ڈالوں. میرے دوستو، دنیا کے اندر بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی جن کا نام تاریخ کے چہرے پر چمک رہا ہے. سکندر فاتح یونان تھا، وہ فاتح تھا، وہ خدا پرست نہیں تھا. ابو علی سینا طبیب تھا، وہ پاکیزہ اخلاق میں مشہور نہیں تھا. سقراط دانا تھا، وہ فاتح نہیں تھا. بکرات اچھے مشورے دیتا تھا لیکن وہ خدا ترس نہیں تھا. دنیا میں بڑے بڑے شاعر، ادیب، فاتح، جرنیل چشم فلک نے دیکھے، اور ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے اپنی زندگی میں تاریخ کا دھارا موڑ دیا، تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا. لیکن آپ جس ہستی کو دیکھیں گے وہ ایک وصف میں نمایاں نظر آئے، لیکن ایک آدمی 1400 سال پہلے رسول اللہ کے گلستان میں، گلشن رسالت میں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ جو ایک وقت میں خدا ترس بھی ہے، فاتح بھی ہے، پاکیزہ اخلاق والا بھی ہے، عدالت کا تاجدار بھی ہے، اور امانت کا در شہوار بھی ہے، عظمت کردار کا گوہر تابدار بھی ہے، اسلام کی عظمت کا ستارہ بھی ہے، اور وہ بادشاہ بھی ہے، وہ فقیر بھی ہے، وہ راتوں کو جاگتا بھی ہے، وہ بیوہ کے پانی بھی بھرتا ہے، وہ کیسر کے ٹکڑے بھی کر رہا ہے، وہ کسرا کا محلات کو ہلا رہا ہے، وہ رستم کی گردن کاٹتا ہے، وہ نرسی اور جوان کے ٹکڑے کر رہا ہے، یزدجر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، ایران کی حکومت اس کے قدموں کے نیچے ہے، روم اس کے قدموں کے نیچے ہے، عراق اس کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن اس کا اپنا یہ حال ہے، اس کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ فقیر ہے، درویش ہے، رات کو روتا ہے. اور اس کا اپنا یہ حال ہے کہ ساری دنیا کے بادشاہ اس کے نام سے لڑ رہے ہیں اور وہ فرش خاک پر ایک سرانے لے کر سویا ہوا ہے. بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، ایک وصف میں مشہور ہوئے، ایک وصف میں ان کا ذکر ہوا. اور ظفر علی خان نے اسی کے بارے میں کہا ہے کہ قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا. اوروں کے واسطے ہیں سیمو درو بہر, اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا بجا ہوا اور کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور بوریا کھجور کا گھر میں بچا ہوا. کوئی ایسا انسان اس چشمے فلک نے دیکھا ہو تو بتاؤ. آج امریکہ میں ایک کتاب چھپتی ہے جس کا نام ہے 300 سو بڑے آدمی, جس میں چھٹے نمبر پر فاروق اعظم کا نام ہے. کہ فاروق اعظم دنیا کے 100 بڑے آدمیوں میں شمار ہوتا ہے, جس نے تاریخ کا سارا بدل. فاروق اعظم کوئی معمولی انسان نہیں, کوئی معمولی ہستی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے باقی ماندہ کام کو فاروق اعظم کے ہاتھوں پورا کیا. اگر فاروق اعظم کو اسلام کی تاریخ سے نکال دیں تو قرآن کی آیات میں بہت سارے مفہوم سمجھ میں نہیں آتے. فاروق اعظم کی وجہ سے کیسر و کسرا پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا. آج دنیا میں امریکہ بہت بڑی طاقت ہے, روس بڑی طاقت ہے, ساری دنیا میں ان دونوں ملکوں کی ترقی اور ان کی نظروں کو خیرا کر دینے والی چکا چونک سے ساری دنیا مرتع حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے. لیکن آج اگر پاکستان یہ دعویٰ کرے کہ میں امریکہ پہ قبضہ کر لوں گا, میں روس پہ قبضہ کر لوں گا, یہ مذہب کا خیز بات ہوگی, یہ عقل کے خلاف ہے. اس لیے کہ پاکستان میں امریکہ ایسا دخیل ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کے ذاتی اور نجی کام میں اگر اس کو ویگنے اس کے مال کے لیے کراچی سے نہیں ملتی تو امریکہ کا سفیر اس میں مداخلت کر رہا ہے. یعنی ہماری غلامی اور بے حسی کا حال یہ ہے. ہم نے امریکہ کو کیا فتح کرنا ہے, ہم نے روس کو کیا فتح کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جن خلفاء نے امریکہ سے بڑی طاقت رومن امپائر کے ٹکڑے کیے اور روس سے بڑی طاقت اسرائیل ایران کے ٹکڑے کیے, ان آدمیوں کو کس طرح تاریخ کے چہرے سے محو کیا جا سکتا ہے. میرے دوستو یہ بات بڑی مذاقہ خیز ہوگی کہ بھئی آج ہم کہیں کہ روس اور امریکہ ہمارے قدموں کے نیچے آ جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں تھے, صرف مکہ کی بستی میں 114 آدمیوں نے کلمہ پڑھا, پھر آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے 10 سال کی مدت میں 144,000 صحابہ کو کلمہ پڑھایا اور مدینہ کی بستی کے اطراف میں اسلام پھیلا, شام کے کچھ علاقوں تک اسلام پہنچا. لیکن اس وقت بھی یہ بات عقل میں نہیں آتی تھی کہ روس کے ایران پر قبضہ ہوگا, روم پر قبضہ ہوگا. اور قرآن نے یہ کہہ دیا تھا الف لام میم غلبت الروم کہ روم فتح ہو جائے گا. جب یہ آیت اتری تو مکہ کے مشرک ہنستے تھے, عیسائی مسکراتے تھے, یہودی مسکراتے تھے کہ روم کیسے فتح ہوگا, ایران کیسے فتح ہوگا, یہ بدو جو سوائے خچروں کے, یہ بدو جن کو کھانے کے لیے نانے جمی میسر نہیں, جن کے لیے ججو اور ستو جن کے پاس نہیں, یہ روم کو کیسے فتح کریں گے, یہ ایران کو کیسے فتح کریں گے, اور کٹیا میں بسنے والے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے, جوتا جن کے پاس نہیں ہے, یہ روم پر کیسے حکمران ہوں گے, یہ کسرا پر کیسے حکمران ہوں گے. یہ بات عقل کے خلاف تھی. اور قرآن نے کہہ دیا تھا الف لام میم غلبت الروم کہ روم فتح ہو کر رہے گا. بات بڑی عجیب تھی, یہودی دیکھ رہے تھے کہ یہ آیت کیسے پوری ہوگی, یہ مفہوم کیسے پورا ہوگا, عیسائی دیکھ رہے تھے کہ قرآن کی یہ پیشین گوئی کیسے پوری ہوگی, اور پھٹے ہوئے کپڑے والے کہ جن کو روٹی ایک وقت کی میسر نہیں, جن کے پیغمبر کے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں, یہ ایران پر قبضہ کریں گے, یہ روم پر قبضہ کریں گے. یہ بات عقل کے خلاف ہے. اور قرآن نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اے پیغمبر اللہ نے دنیا میں تجھے بھیجا اس لیے تاکہ تیرا دین ساری دنیا کے دینوں پر غالب آ جائے. حضور کا مقصد یہ تھا, حضور کے آنے کا چھوڑ. حضور کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ شام بھی فتح ہو, حضور کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ روم کی فتح ہو، ایران کی فتح ہو، بلیک کی فتح ہو، روس کی فتح ہو، رومن امپائر کی فتح ہو، دنیا کی 80 ریاستیں جو اس وقت دنیا میں موجود تھی وہ ساری فتح ہو، یہ قرآن کا تقاضا ہے. لیکن جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے کوئی بڑا ملک فتح نہیں ہوا، کوئی بڑی حکومت اسلام کے قدموں میں نہیں آئی. قرآن یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر تیرا مقصد یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، اللہ نے تجھے ہدایت دے کر بھیجی، اس لیے ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ تیری وجہ سے ساری دنیا کے دینوں پر اسلام غالب آ جائے. لیکن اسلام غالب کیسے آتا ہے؟ روم کی فتح کی کچھ خوشخبری مل چکی ہے، ایران کی فتح کی خوشخبری مل چکی ہے. حضور علیہ السلام 23 سال نبوت پا کر دنیا سے رخصت ہوئے، نہ ایران اسلام کے قدموں میں آیا، نہ روم اسلام کے قدموں میں آیا. اور قرآن کا تقاضا ہے کہ روم بھی فتح ہو، ایران بھی فتح ہو. اس کا مفہوم کیا ہے؟ 1400 سال سے مفسرین نے اس آیت کا مفہوم بیان کیا ہے. کسی نے کہا اس کا مطلب بعد میں پورا ہوگا، کسی نے کہا اس کا مفہوم یہ ہے. لیکن شاہ ولی اللہ نے ادارت الخفا میں لکھا ہے کہ 23 سال میں حضور علیہ السلام دنیا میں موجود رہے، اور بعد میں جو 4 خلفاء کے پاس 30 سالہ مدت ان کو اللہ نے عطا فرمائی، حقیقت میں وہ بھی نبوت کا دور تھا. جو کام پیغمبر نے شروع کیا اس کام کی تکمیل اللہ تعالیٰ ابو بکر سے کرانا چاہتا تھا، عمر سے کرانا چاہتا تھا، عثمان سے کرانا چاہتا تھا، علی سے کرانا چاہتا تھا. اس لیے پیغمبر کی کل زندگی 23 سالہ نبوت کی نہیں ہے بلکہ 53 سالہ زندگی ہے. 23 سال میں پیغمبر نے خود اعلان کیا ہے، خود اشارہ کیا ہے، اور 30 سال میں پیغمبر کے خلفاء نے جو کام کیا وہ حقیقت میں نبوت کا کام ہے. پیغمبر نے شام کے فتح کرنے کی تیاری کی، اس کو پورا صدیق نے کیا، نبی نے روم کو فتح کرنے کی تیاری کی، اس کو پورا عمر نے کیا، ایران کو فتح کرنے کی تیاری کی، اس کو پورا فاروق اعظم نے کیا. اس لیے کہ پوری دنیا روم اور ایران کے دو ملکوں میں بند تھی. دنیا کے تمام اہل کتاب جن کے 11 ملک تھے وہ روم کے متحد تھے، اور 39 دنیا کے ملک جو بت پرست تھے، شرک کرنے والے تھے، وہ ایران کے متحد تھے. قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر تیرا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا تیرے قدموں کے نیچے ہو، ساری دنیا تیری غلام بن جائے، تیرے اسلام کے غلام بن جائے. خدا نے اس کام کو جو حقیقت میں نبوت کا کام تھا، پیغمبر کا کام تھا، رسالت کا کام تھا، اللہ کے سب سے بڑے نبی کا کام تھا، وہ کام کس سے لیا؟ وہ کام اس فاروق اعظم سے لیا کہ جس کی فوجی صادق نے ابھی وقاص کی قیادت میں، ابو عبیدہ کی قیادت میں، خالد بن ولید کی قیادت میں، میرے مسلم کارجہ کی قیادت میں، مسلم شہبانی کی قیادت میں جس وقت چلتی ہے، پہلے عراق فتح کرتی ہے، پھر روم فتح کرتی ہے، پھر ایران فتح کرتی ہے، پھر کاسیہ فتح کرتی ہے، پھر چلولا فتح کرتی ہے، پھر بویت فتح کرتی ہے، پھر آ کر عمر کی فوج مدینہ سے چلی، مکہ سے چلی، شام پہنچی، عراق پہنچی، جزیروں کو فتح کیا، علاقے فتح کیے، اوکیانوس کے کنارے کنارے عمر کی فوج پہنچی، تب پوری دنیا کے دو بڑے ملکوں کو، روم کو، ایران کو سفر ہستی سے لٹا کر ان کے چوکوں میں محمد کا، اسلام پیغمبر کا پرچم لہرا کر دنیا کو بتا دیا کہ جو کام خدا نے محمد کے ذمہ لگایا تھا اس کو عمر نے پورا کر دیا. عمر وہ ہے کہ جس نے نبوت کے کام کو پورا کیا. عمر کو نکال دے، تیرے دامن میں کیا رہتا ہے؟ تیرے پاس تاریخ کون سی رہتی ہے؟ فاروق اعظم بڑی ہستی اور بڑے مقام والے انسان ہیں. آج اتنی بات سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ فاروق اعظم کی ایک بیوی حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ اس کو شرف سمجھو، اس کو عظمت سمجھو. اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کے گھر ام کلثوم کو کیوں بھیجا؟ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن میں چونکہ خاندان نبوت اور خلفاء راشدین کی رشتہ داریوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے نکاح میں ام کلثوم آئی. کون آئی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر کی کل 9 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں؟ یک وقت چار سے زیادہ کبھی، حضرت علی کی بھی کل نو بیویاں تھیں، حضرت عثمان غنی کی آٹھ بیویاں تھیں، صدیق اکبر کی چار بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق کی چار بیویاں، قتیلہ بنت عبدالعزہ، حبیبہ بنت خارجہ، زینب ام رومان، اسمہ بنت اویس، فاروق اعظم کی نو بیویاں، ملکہ بنت جرول الخزائی، زینب، صبیہ، عاتقہ، یمینیہ اور ام امیہ، جو فاروق اعظم کی، فاروق اعظم کے ایک رشتے دار عثمان ابن مظعون کی بہن ہے، اس کا نام زینب ہے۔ تو فاروق اعظم کی یہ نو بیویاں، عثمان غنی کی آٹھ بیویاں، جن میں فاختہ بنت غزوان اور نائلہ بنت فراسہ، اور رسول اللہ کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، اور اسی طرح ایک بیوی کا نام ہے صبیہ، ایک بیوی کا نام ہے عائشہ، ایک کا نام ام ابان ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی بیویاں ہیں۔ اب ان بیویوں کی رشتہ داریاں حضرت علی سے، خاندان نبوت سے کیا ہے، اگر ان کی تفصیل بیان ہو تو آپ حیران ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ ان بیویوں کی رشتہ داریاں بیان کی جائیں، چاہتے ہیں نا، تاکہ مسئلہ سارا حل ہو جائے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو نکاح ہے، فاروق اعظم کے گھر حضرت علی کی لڑکی آئی، اور ابو بکر کے گھر حضرت علی کی بھابھی آئی، عثمان غنی کے گھر نبی کی دو بیٹیاں آئیں، علی کے گھر نبی کی ایک بیٹی آئی۔ میں کہتا ہوں قرآن پاک کو درمیان سے ایک لمحے کے لیے ہٹاؤ، احادیث کو ایک طرف کرو، روایات کو چھوڑ دو۔ ان نکاحوں نے ابو بکر کا ایمان ثابت کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل بھی صدیق کے ایمان کی نہ ہو تو اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صدیق اکبر کے ساتھ حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی اسمہ بنت امیس کا نکاح کیا، اور اس وقت کیا جب قرآن کی آیت اتر چکی تھی کہ ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنن، اپنی لڑکیاں کافر کو مت دو اور کافر سے لڑکی مت لو۔ یہ آیت سورہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہو چکی تھی، اور اس کے بعد علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق سے کیا۔ اگر صدیق مسلمان نہیں تھا تو اعتراض صدیق پر نہیں ہے، علی پر ہے کہ کافر کو اپنی بھابھی کیوں دی۔ ٹھیک ہے، اور میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ دیکھیے، یہ اسمہ بنت امیس کون ہے؟ حضرت جعفر طیار کی پہلی بیوی، حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ اس اسما کے بطن سے عبداللہ بن جعفر اور محمد بن جعفر پیدا ہو چکے تھے، اور جعفر طیار جب شہید ہو گئے تو بیوی ان کی بیوہ ہو گئی۔ حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق اکبر کے ساتھ کر دیا، تو ان کے بطن سے دو بچے پیدا ہوئے، محمد بن ابی بکر اور ام کلثوم بنت ابی بکر۔ اور اس کے بعد جب صدیق اکبر فوت ہو گئے تو اس اسما کے ساتھ خود علی المرتضیٰ نے آپ نکاح کر لیا۔ جب آپ نکاح کیا تو حضرت علی کے دو لڑکے زید بن علی اور یحییٰ بن علی، وہ دونوں اسی اسما کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور یہ اسما کل نو بہنیں ہیں۔ کتنی بہنیں؟ نو بہنوں میں پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں ہیں۔ دیکھیے، یہ اسما بنت عویس بڑی بہن ہے، اسما بنت عویس بڑی بہن ہے، اور اس اسما کی ایک چھوٹی بہن ہے، اس کا نام ہے سلمہ بنت عویس، یہ حضرت حمزہ کی بیوی ہے۔ اور ایک بہن کا نام ہے ام الفضل بنت عویس، یہ حضرت عباس کی بیوی ہے۔ ان کے ایک بہن کا نام ہے قرابۃ الصغرا، یہ امیر معاویہ کی بیوی ہے۔ اور ان کی ایک بہن کا نام ہے، ان کی ایک، یہ جو قرابۃ الصغرا ہے، یہ قرابۃ الصغرا کون ہے؟ یہ قرابۃ الصغرا امیر معاویہ کی بیوی، اور پھر انہی کی ایک بہن جو ستیلی بہن ہے، وہ میمونہ بنت حارث رسول اللہ کی بیوی۔ اب اس رشتے کی بنا پر دیکھیے کہ جب علی کے نکاح میں حضرت اسما بنت امیس آئی، حضرت ابو بکر کے نکاح میں آئی، تو ابو بکر اور حمزہ ہم دلف، ابو بکر اور عباس ہم دلف، ابو بکر اور علی ہم دلف، ابو بکر اور معاویہ ہم دلف، ابو بکر اور محمد رسول اللہ ہم دلف. اور اب دیکھیے فاروق اعظم کے رشتے نبی کے ساتھ کتنے ہیں. آپ نے تو رشتے صرف یہ سنے ہیں کہ فاروق اعظم کی لڑکی حضرت حفصہ رسول اللہ کی بیوی بنی، ام المؤمنین بنی، یہ سنا نا آپ نے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حفصہ کا پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا. حضرت حفصہ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جاش سے ہوا تھا، جو نجاشی بادشاہ کے پاس تبلیغ کے لیے گئے تھے اور وہاں شہید ہو گئے. اور یہ حفصہ بیوہ ہو گئی، تو اب نجاشی بادشاہ کی وساطت سے اس حفصہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اور اس میں درمیان میں بڑی تفصیل ہے جس کا میں ذکر نہیں کرتا، لمبا وقت ہو جائے گا. توجہ کیجیے، حضرت عمر کی نبی سے ایک رشتے داری کہ عمر کی لڑکی نبی کے گھر، دوسری رشتے داری کہ علی المرتضیٰ کی بیٹی اور پیغمبر کی نواسی ام کلثوم عمر کے گھر، اور تیسری رشتے داری کہ فاروق اعظم کا آٹھویں پشت میں رشتہ رسول اللہ کے ساتھ ملتا ہے، اور چوتھی رشتے داری، اور وہ بڑی عجیب ہے کہ فاروق اعظم کی ایک بیوی کا نام بی قریبہ ہے. فاروق اعظم کی بیوی جو قریبہ ہے، وہ قریبہ رسول اللہ کی بیوی ام سلمہ کی حقیقی بہن ہے. تو دیکھو ابو بکر بھی نبی کا ہمزلف، عمر بھی نبی کا ہمزلف. باقی ساری رشتے داریوں کو چھوڑو، ہمزلف ہونا محبت کی دلیل ہے یا دشمنی کی دلیل ہے؟ اور پھر دیکھیے یہ اسما بنت عویس، وہ عورت ہے کہ جو صدیق اکبر کی چوتھی بیوی ہے. اور جب فاطمہ زہرا بیمار ہوئی تو جو عورت فاطمہ کی تیمارداری کرنے گئی وہ یہی اسما بنت عویس صدیق کی بیوی ہے. جب فاطمہ فوت ہو گئی تو اسی اسما نے فاطمہ کو غسل دیا، اسی اسما نے فاطمہ کا جنازہ تیار کیا، اسی اسما نے فاطمہ کو کفن پہنایا. اور جب جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا تو علی بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہیں، عباس بھی موجود ہیں. اگر میں رافضی کی بات مانوں، اگر میں ابن سبا کی اولاد کی بات مانوں، تو وہ یہ کہتی ہے کہ علی المرت کے فاطمہ الزہرا کو صدیق نے دھکا دیا تھا، فاطمہ کی بیشتی نعوذ باللہ صدیق نے کی تھی، اور آج تیرا یہ نظریہ ہے کہ تیری ماں کو دھکا دے تو ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا، تیری بیوی کو دھکا دے ساری زندگی تو شکل نہیں دیکھ سکتا. لیکن جہاں صورت حال یہ ہے کہ جس نے دھکا دیا نعوذ باللہ بقول تمہارے، اگر دھکا دیا تھا تو اسی ابو بکر کی بیوی فاطمہ کو غسل دینے کیوں گئی تھی، اسی ابو بکر کی بیوی فاطمہ کو کفن پہنانے کیوں گئی تھی، اسی ابو بکر کی بیوی نے فاطمہ کا جنازہ تیار کیوں کیا تھا، اور جب جنازہ اسی صدیق کے سامنے لا کر رکھا گیا تو علی نے یہ کیوں کہا تھا کہ اے ابو بکر میں فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم في ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم میں کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو. اس لیے سوال یہ ہے کہ اگر فاطمہ کو صدیق نے دھکا دیا تھا تو اس وقت جب جنازہ فاطمہ کا پڑا تھا اور جنازہ پڑھانے کے لیے صدیق آگے آئے تھے، اس وقت حسن کہاں تھے؟ اس وقت حسین کہاں تھے؟ اس وقت علی کہاں تھے؟ اس وقت عباس کہاں تھے؟ ان کی تلواریں کہاں تھیں؟ ان کی بہادری کہاں تھی؟ ان کی شیری کہاں تھی؟ ان کی اسد اللہ کہاں تھی؟ اور وہ تلوار کہاں تھی جس کے بارے میں رافضی کہتا ہے کہ علی کے پاس وہ تلوار تھی، اوپر اٹھتی تھی سات آسمان چیر دیتی تھی، نیچے جاتی تھی ساتوں زمینیں چیر دیتی تھی. وہ تلوار اس وقت کہاں گئی تھی جب فاطمہ کو دھکا دیا گیا تھا، جب فاطمہ کی بےزتی نعوذ باللہ کی گئی تھی؟ بتاؤ تو صحیح، اگر فاطمہ کی کو دھکا صدیق نے کیا دیا تھا تو پھر اسی فاطمہ کا جنازہ علی نے صدیق کے پیچھے کیوں پڑا، حسن نے صدیق کے پیچھے کیوں پڑا، حسین نے صدیق کے پیچھے کیوں پڑا، عباس نے صدیق کے پیچھے کیوں پڑا، اور اس کے بعد صدیق دو سال خلیفہ رہے تو پھر اسی صدیق کے پیچھے علی نے نمازیں کیوں پڑھی، حسن نے نمازیں کیوں پڑھی، حسین نے نمازیں کیوں پڑھی؟ اور یزید غلط تھا تو بیٹا حسین کو اس غلط کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا، اور باپ غلط کے مقابلے میں کیوں نہیں آیا؟
کرم اس یزید کے مقابلے میں ہوا وہی کا بلا صدیق کے مقابلے میں کیوں کرم نہیں ہوئی, وہی کا بلا عمر کے مقابلے میں کرم کیوں نہیں ہوئی, وہی کا بلا عثمان کے مقابلے میں کرم کیوں نہیں ہوئی؟ بتاؤ یہاں کربلا کیوں کرم نہیں ہوئی؟ کیا بہادری نہیں تھی؟ کیا جرأت نہیں تھی؟ کیا بصالت نہیں تھی؟ کیا عظمت نہیں تھی؟ کیا رفعت نہیں تھی؟ کیا بلندی نہیں تھی؟ کیا علی کا مقام نہیں تھا؟ بتاؤ تو صحیح, مجھے بتاؤ. اگر ہم صدیق کو امام اول مانتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے, اور اگر علی مانے تو کوئی تکلیف نہیں. ہم نے صدیق کو پہلا خلیفہ مانا, مانا یا نہیں مانا؟ پوری دنیا کا رام چیخ اٹھا کہ صدیق کو پہلا خلیفہ کیوں مانا, اور تم ہمارے ماننے پر کیوں چیختے ہو, اور تم علی کے ماننے پر کیوں نہیں چیختے؟ علی نے بھی مانا, دو سال تین مہینے دس دن تک علی نے ابو بکر کو امام مانا, خلیفہ مانا, مقتدا مانا. اس حضرت عمر فاروق دس سال چھ مہینے دس دن تک خلیفہ رہے, علی نے مانا, حسن نے مانا, حسین نے مانا. اور عثمان غنی بارہ دن کم بارہ سال کا خلیفہ رہے, علی نے مانا, حسن نے مانا, حسین نے مانا. اگر نہیں مانا تو بتا نمازیں چوبیس سال تک خاندان نبوت نے کہاں پڑھی؟ علیحدہ مسجد بنائی تو مسجد کا نام بتاؤ, علیحدہ امام کھڑا کیا تو امام کا نام بتاؤ. اور اگر انہوں نے پڑھی تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی, اگر انہوں نے پڑھی تو تمہیں. اور پھر امیر معاویہ انیس سال خلیفہ رہے, حسن اور حسین ان کی اقتدا میں رہے. اگر معاویہ غلط تھے تو بیٹے کے مقابلے میں تو حسن حسین آ گئے, باپ کے مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ یہ بھی تو بتاؤ. خیر میں بات دور لے گیا, توجہ کیجیے. صدیق اکبر کی بیٹیاں بیویاں کتنی ہیں؟ صدیق اکبر کی بیویاں چار. صدیق اکبر کے چار بیٹے, تین بیٹے اور تین بیٹیاں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فاروق اعظم کی بیویاں نو ہیں, نو بیویوں کے نو ہی لڑکے ہیں اور چھ لڑکیاں ہیں. حضرت عثمان غنی کی آٹھ بیویاں ہیں, آٹھ بیویوں کے سات لڑکے آٹھ لڑکیاں ہیں. حضرت علی کی نو بیویاں ہیں اور نو بیویوں کے پندرہ لڑکے اٹھارہ لڑکیاں. کتنے لڑکے؟ پندرہ لڑکے. دیکھیے حضرت علی کے پندرہ لڑکے ہیں. حضرت علی کے لڑکے, ایک لڑکے کا نام حسن, ایک کا نام حسین, ایک کا نام محسن, ایک کا نام محمد, ایک کا نام زیاد, ایک کا نام یحیٰ, ایک کا نام عبد الرحمن الاکبر, ایک کا نام عبد الرحمن الاصغر, ایک کا نام بلال, ایک کا نام ابوبکر, دو کا نام عمر, ایک کا نام عثمان, ایک کا نام معاویہ, ایک کا نام طلحہ, ایک کا نام زبیر. یہ حضرت علی کے پندرہ لڑکے. حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام زینب, ایک کا نام رقیہ, ایک کا نام ام کلثوم, اور ایک لڑکی کا نام مخبہ, ایک کا نام لیلا, ایک کا نام عمرہ, ایک کا نام عائشہ, ایک کا نام حفصہ, ایک کا نام میمونہ. مجھے بتاؤ اگر ابوبکر کے ساتھ دشمن تھی, علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ عمر کے ساتھ دشمنی تھی, عمر کیوں رکھا؟ عثمان کے ساتھ دشمنی تھی, عثمان کیوں رکھا؟ عائشہ سے دشمنی تھی, بیٹی کا نام عائشہ کیوں رکھا؟ حفصہ سے دشمنی تھی, بیٹی کا نام حفصہ کیوں رکھا؟ میمونہ سے دشمنی تھی, بیٹی کا نام میمونہ کیوں رکھا؟ میں اپنے دشمن کے نام پر بچے کا نام نہیں رکھتا, تو نہیں رکھتا, علی کیوں رکھتا ہے؟ اور پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں, میں پچھلے سال مدینہ کے ایک جلسے میں یہ تقریر کی تو ایک رافضی نے کہا کہ علی نے اپنے بیٹوں کا نام دشمن کے ناموں پر اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. بڑی عجیب بات ہے, تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا, پھر آج کے بعد تم اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو, کسی کا نام یزید رکھو, تاکہ تمہارے بیٹے, تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہیں, اور صبح سے لے کر شام تک ان کی کھٹائی بھی کرتے رہو. دشمن تو سامنے رہے. میرے دوست ابو بکر صدیق کو تو خاندان نبوت میں بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے. آپ ابو بکر کو نکالو, بارہ امام ثابت کر کے دکھاؤ. جان کے دوستو توجہ کیجیے, میرا یہ دعویٰ ہے کہ صدیق اکبر کو درمیان سے نکال کر بارہ امام وجود میں نہیں آ سکتے. کیوں کہ بارہ اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. ٹھیک ہے, آپ کی توجہ میری باتوں کی طرف ہے. اگر توجہ ہوگی تو یہ اگلی بات آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گی. صدیق اکبر کی بیویاں کتنی ہیں؟ چار بیویاں. یہ بولے گی تو نہیں بات, بیویاں چار، بیٹے تین، بیٹیاں تین، بیٹے بھی تین اور بیٹیاں بھی. صدیق اکبر چار بیویاں اور ان بیویوں سے تین لڑکے اور تین لڑکی. سب سے بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمن. صدیق اکبر کے سب سے بڑے لڑکے کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. اور صدیق اکبر کے دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ. صدیق اکبر کے دوسرے لڑکے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ اور آپ کی معلومات کے لیے ایک نئی بات کہتا ہوں کہ یہ جو ابو بکر کے لڑکے عبداللہ بن ابو بکر ہیں، یہ بھی فاروق اعظم کے ہمزولف ہیں. یہ بھی فاروق اعظم کے ہمزولف ہیں. اس لیے کہ جس فاروق اعظم کی جس بیوی کا نام جمیلہ، جمیلہ، اس کا پہلا نکاح ابو بکر کے لڑکے عبداللہ بن ابو بکر سے ہوا، اور ان کی ان سے جدائی کی کے بعد ان کا دوسرا نکاح فاروق اعظم سے ہوا. اور یہ جمیلہ جن کا اصل نام آسیہ تھا، اصل نام، اور آسیہ کا معنی گناہگار، تو ان کا نام تبدیل کر کے حضرت عمر نے جمیلہ کر دیا تھا. اور یہ جمیلہ وہ عورت ہے جس کے بطن سے ایک لڑکا عاصم پیدا ہوا، ایک لڑکا، اور ایک لڑکی ام عاصم پیدا ہوا. یہ جو ام عاصم ہے، یہ ام عاصم، اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ اس کا نکاح ہوا عبد العزیز بن مروان کے ساتھ، اور اس کے گھر میں عمر بن عبد العزیز پیدا ہوا. یہ علیحدہ داستان ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. دیکھیے، صدیق اکبر کے پہلے لڑکے کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن. دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ، اور تیسرے لڑکے کا نام محمد. تیسرے لڑکے کا کیا نام ہے؟ یہ محمد بن ابی بکر جو ہے، ان کی پیدائش ہوئی صدیق اکبر کی وفات کے تین مہینے بعد. ان کی پیدائش کب ہوئی؟ صدیق اکبر کی وفات کے تین مہینے بعد. اور اس کے بعد ان کی والدہ اسماء بنت امیس نے عدت ختم ہونے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ سے نکاح کر لیا تھا، اور اس بچے کی پرورش حضرت علی کے گھر میں. توجہ سے میری بات سمجھ رہا، میری بات پر آپ کی توجہ ہے نا؟ صدیق اکبر کے ساتھ ایرانیوں کی دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر کے لڑکے محمد کے بعد جو لڑکی آئی وہ شہنشاہ ایران کی لڑکی. شہنشاہ ایران کا نام تھا یزدجر، اردو میں یزدگر کہتے ہیں. یزدجر جو ہے، اس کی دو لڑکیاں قید ہو کر فاروق اعظم کے دربار میں آئیں جنگ قادسیہ کے بعد. ایک لڑکی کا نام تھا شاہجہان اور دوسری لڑکی کا نام تھا نفیسہ. فاروق اعظم نے فرمایا، چونکہ یہ بادشاہ کی لڑکیاں ہیں اس لیے مجھے دو شہزادے چاہیے جن کے نکاح میں یہ لڑکیاں دوں. تو یہ جو شاہجہان ہے، بعد میں کسی لڑکی کا نام شہر بانو پڑ گیا، تو شاہجہان کا نکاح کر دیا حضرت حسین سے، جن کے بطن سے زین العابدین پیدا ہوئے، جن کی اولاد خاندان سادات کی زین العابدین سے آگے چلی. اور ایک لڑکی نفیسہ کا نکاح محمد بن ابی بکر سے کر دیا، جن کے بطن سے قاسم بن محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، گویا کہ صدیق کا پوتا قاسم اور علی المرتضیٰ کے پوتے زین العابدین، یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، یا آپ کی زبان میں مسیر ہیں. اب دیکھیے، صدیق اکبر کی رشتہ داری علی سے کتنی گہری ہے کہ صدیق کا پوتا اور علی کے پوتے آپس میں کیا ہوئے؟ مسیر. تو مسیر ہونا دشمنی کی دلیل ہے کہ محبت کی دلیل ہے؟ اور اب آگے چلے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لڑکے کا نام عبد الرحمن، ایک لڑکے کا نام عبداللہ، ایک کا نام محمد، ایک لڑکی کا نام اسماء، ایک لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لڑکی کا نام ام کلثوم، یہ تین لڑکے اور تین لڑکیاں ایک مغالطہ میں جاتا ہوا دور کر جاتا. یہ جو ام کلثوم ہے یہ بھی اسماء بنت عمیش کی لڑکی ہے. اور جب اسماء بنت عمیش کا نکاح حضرت علی سے ہوا تو یہ ام کلثوم بھی ان کے پاس تھی, گود میں تھی, اور یہ بھی علی کے گھر گئی. اور فاروق کے آدم کے ساتھ جس وقت حضرت فاطمہ کی لڑکی ام کلثوم کا نکاح ہوا تو رافضی کہتے ہیں کہ یہ لڑکی فاطمہ کی ام کلثوم نہیں تھی, یہ صدیق اکبر کی لڑکی ام کلثوم تھی. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, یہ بہت بڑا. اس مغالطے کی بنیاد پر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ صدیق اکبر کی جو لڑکی ام کلثوم تھی وہ لڑکی عمر کے نکاح میں آئی. یہ اس لیے جھوٹ ہے کہ فاروق اعظم نے تو رشتہ یہ کہہ کر علی سے کیا تھا کہ میں نبی کے خاندان میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں. تو علی المرتضیٰ کا جو گھر ہے وہی تو نبی کا خاندان ہے, صدیق کا گھر تو نبی کا خاندان نہیں. اس لیے فاروق اعظم کی بتائی ہوئی وجہ یہ ہے کہ میں نبی کے خاندان میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں. اگر ام کلثوم یہ نہ ہو تو فاروق اعظم کے نکاح کرنے کا سارا فائدہ ختم ہو جاتا. یہ ایک ذمہ بات. اب دیکھیے بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمان, عبد الرحمان کا ایک جگہ نکاح ہوا, ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس کا نام انہوں نے اپنی بڑی بہن کے نام پر زینب, بڑی بہن کے نام پر اسماء رکھا. سب سے چھوٹے لڑکے محمد کا نکاح نفیسہ کے ساتھ ہوا, ان کے بدن سے قاسم پیدا ہوئے. یہ قاسم صدیق اکبر کے کیا لگے بولو تو صحیح, کیا لگے پوتے. اور یہ اسماء صدیق اکبر کی کیا لگی پوتی. یہ پوتے اور پوتی, اس پوتے قاسم کا اور پوتی اسما کا آپس میں نکاح ہوا. اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس لڑکی کا نام ام فروہ رکھا گیا. اس لڑکی کا کیا نام رکھا گیا؟ اس لڑکی کے دادا بھی صدیق اکبر بنے اور نانا بھی صدیق بنے یا نہیں بنے. اس لڑکی کا ننیالی رشتہ بھی صدیق تک پہنچا, ددیالی رشتہ بھی. یہ لڑکی ام فروہ خالصتاً صدیق اکبر کی اولاد کہلائی. اب دیکھیے اس ام فروہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین, حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین, زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر. اس امام باقر کے ساتھ ابو بکر صدیق کی اس پوتی اور دوتی ام فروہ کا نکاح ہوا, اور اسی ام فروہ کے بدن سے امام جعفر صادق پیدا ہوا. اور اسی لیے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ولد علی ابو بکر مرتین, ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا, ابو بکر میرا ددیال ہے, ابو بکر میرا ننیال ہے, ابو بکر میرا پیشوا ہے. آج رافضی امام جعفر کے نام پر فقہ جعفری بناتا ہے اور امام جعفر کے پیشوا صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے. میں کہوں گا جو امام جعفر کو مانتا ہے اس کو پہلے صدیق اکبر کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ کہ صدیق اکبر کی لڑکی ام فروہ امام جعفر کی والدہ بنی, اور اسی کی اولاد میں موسیٰ کاظم پیدا ہوئے, رضا کاظم پیدا ہوئے, تقی علی پیدا ہوئے, لکی علی پیدا ہوئے, حسن عسکری پیدا ہوئے, باقی امام اسی لڑکی کی اولاد میں پیدا ہوئے. اس لیے صدیق کو درمیان سے نکال کر تو رضا کاظم ثابت کر, تو موسیٰ کاظم ثابت کر, تو حسن علی کا تقی علی ثابت کر, حسن عسکری ثابت کر, امام جعفر ثابت کر. اس لیے صدیق کی عظمت کو مارنے کا تو بھارت اماموں کی پیدائش اور تخلیق وجود میں آئے.
بڑا اچھا نعرہ مارا
اور پٹھان ایک نعرہ مارنے لگا کہ نہ تاج و تخت نبوت ختم. پٹھان قوم بھی بڑی عجیب ہوں گی, ہوں گی کہ نہیں بھائی؟ اے غلام شاہ خان بھی تو پٹھان ہی ہے. اللہ اکبر. غلام شاہ کہتا ہے کہ میں فضل الہی کی طرح نہیں بن پا رہا ہوں. ہاں کہنا میں فضل الہی کی طرح اور تو کدہ جناب تاس جناب کا کی ایسے
ایسے تحفے پاکستان کو ملے ہیں. تحفے یہاں ایک تحفہ ہمیں ملا تھا سکندر مرزا کا, اور اس کے ساتھ ایک اس سے پہلے ایک تحفہ تھا جنرل غلام محمد کا. وہ جنرل غلام محمد جو تھا پاگل تھا, پاگل کہتا تھا مولویوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے گولی مار دوں. سکندر مرزا کہتا تھا مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر سمندر میں ڈبو دوں. اور وہ جنرل غلام محمد جو تھا آخر عمر میں ایسا دیوانہ اور پاگل ہوا, لاہور کے پاگل خانے کا معائنہ کرنے آئے. پاگل خانے میں داخل ہو کر کہتا ہے, جب داخل ہوا نا تو پاگل خان پاگل اپنے اپنی بارکوں میں بند تھے, تو ایک پاگل نے دوسرے پاگل سے کہا جنرل غلام محمد کی طرف اشارہ کر کے کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا اور تیجا بھی آ گیا. یہ گورنر انہوں نے سن لیا, انہیں کیا خبر تھا. پاگل کہنے لگا بک بک مت کرو. انہوں نے کہا میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں. اور پاگل کہنے لگا جدو اسی باہر ہوں سی ابھی اسی بھی اتنے کہتے سی ابھی بھی گورنر جنرل آپ اتنے چار تحفے آئے. ان تحفے ایک تحفہ غلام اسحاق خان سبحان اللہ کہنا سارے ٹھیک ہے. اتو مسجد ٹھیک ہے, تھلے گردوارا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ماشاءاللہ سڈے ملک کی ایک خوش قسمتی آخو کہ بی بی ہونی حکمران بی بی جی, ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر, بے نظیر کا پاکستان میں حکمران بننا عالم اسلام کی توہین. توہین ہے یا نہیں. اور نصرت بھٹو تو خالص ایرانی عورت, اور وہ روز بیان دیتی کہ اتحاد اور بھائی چارہ رہنا, بھائی چارہ رہنا چاہیے. کس کے ساتھ اتحاد رہنا چاہیے, کون سا بھائی چارہ. یکم محرم کا دن ہے, فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے, اور ٹیلی ویژن کا اناؤنسر فاروق اعظم کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ وہ رافضی ہے. 18 ذی الحج عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے, ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو پر عثمان غنی کا ذکر نہیں آ سکتا اس لیے کہ ایرانی عورتوں کی حکومت ہے. میں نے پچھلے ہفتے اسلام آباد کے جلسے میں کہا, میں نے کہا نصرت بھٹو بے نظیر پاکستان مسلمانوں کا پاکستان ہے, یہ تمہارے باپ شاہ نواز بھٹو یا سرکار بھٹو کے باپ کی جگیر نہیں ہے, تمہیں بھول ہے. یہ ہمارا وبال تھا جس کی وجہ سے بدقسمتی سے بدبختی سے تم اس ملک کی حکمران بن گئی. ہم تمہیں بھی وہی بات کہتے ہیں جو قاضی ثانہ میں شجاعتی نے ایوب خان کو کہی تھی کہ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا, کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا, ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے, اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں, طوفان ہی دبویا کرتے ہیں. یہاں بڑے بڑے لوگ آئے, اور آج 40 سال ہو گئے یہ ملک اس جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی خونخوار ہے سرمایہ دار کی آویزش, خدایا سیم و زر کی یہ نادانی نہیں جاتی, کسی کی باندیاں ریشم کے انباروں پہ تلتی ہیں, کسی کی بیٹیوں کے تن سے اریانی نہیں جاتی. چاہیے یہ تھا کہ پاکستان کی حکومت فاروق اعظم کے دور سے سبق حاصل, فاروق کے کردار سے سبق حاصل کرتی, فاروق اعظم کے کارناموں سے سبق حاصل کرتی. اور وہ فاروق اعظم کہ جس کے دور میں گورنروں کی حالت یہ تھی کہ فاروق اعظم کو بتایا گیا کہ مصر کے گورنر ایاز بن غنم نے اپنے دروازے پر چوکیدار مقرر کیا ہے. فاروق اعظم ہر سال حج کے موقع پر
مکہ مکرمہ میں کھلی کچہری لگاتے تھے اور وہ کھلی کچہری ایک مہینہ تک قائم رہتی تھی اور اس کھلی کچہری میں کم از کم 100,000 آدمی شریک ہوتا تھا. اس کھلی کچہری میں 28 صوبوں کے گورنر وزرا شریک ہوتے تھے. اور ایک مرتبہ ایاز ابن غنم مصر کا گورنر اس کھلی کچہری میں نہیں آیا. ایک آدمی نے کہا کہ وہ کیسے آئے, اس کے دروازے پر چوکیدار مقرر ہے. فاروق اعظم نے قانون بنایا تھا کہ کوئی گورنر اپنے دروازے پر چوکیدار نہیں بٹھا سکتا. جب ان کو شکایت ہوئی کہ گورنر کے دروازے پر چوکیدار ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پولیس کے سربراہ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو انسپکٹر جنرل پولیس تھے اس وقت کے, فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ اگر گورنر کے دروازے پر چوکیدار بیٹھا ہو تو گورنر کے سر سے پگڑی گورنری کا تاج اتارو. کسی کو معذور کرنے کا رواج اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اس کے سر سے ٹوپی اتار لی جاتی تھی, اور جب تم اس کے سر سے ٹوپی اتارو تو اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر اس کو گرفتار کر کے میرے دربار میں لا کر پیش کرو. فاروق اعظم کی کھلی کچہری قائم ہے. پولیس کا سربراہ اپنے سپاہیوں کو لے کر مصر کے گورنر کے دروازے پر جاتا ہے, دیکھا کہ چوکیدار مقرر ہے تو گورنر کے دروازے اندر کے گھر داخل ہو کر محمد ابن مسلمہ نے اس کے سر سے تاج اتارا اور اس کو گرفتار کیا, اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا اور گرفتار کر کے چند دنوں کی مسافت کے بعد فاروق اعظم کے دربار میں مکہ مکرمہ میں گورنر مصر کو گرفتار کر کے پیش کیا. فاروق اعظم نے فرمایا او ایاز تیرا باپ بکریاں چراتا تھا جس کا نام غنم تھا, اور تو اپنے باپ کے بکریاں چرانے تو بھول گیا, گورنر بن کر تو اپنی اوقات سے نکل گیا اور تو غریبوں پر اپنے دروازے بند کرتا ہے, چوکیدار مقرر کرتا ہے. میں تجھے معذور کر کے تجھے بکریاں چرانے کی سزا دیتا ہوں. اسی وقت 200 بکریاں فاروق اعظم نے دی اور اسے کہا جا جبل ابو قبیس کے ان پہاڑوں پر 6 مہینے تک بکریاں چراؤ تاکہ تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے. ایک گورنر اور وہ بکریاں چلانے کے لیے جب چلتا ہے تو کہتا ہے اس سے مر جانا بہتر ہے. فاروق اعظم نے فرمایا ہاں غریب کے لیے دروازہ بند کرنا موت سے بھی بدتر ہے. کھلی کچہری آج بھی لگتی ہے, تحصیلدار کی کھلی کچہری, اے سی کی کھلی کچہری, ڈی سی کی کھلی کچہری, کمشنر کی کھلی کچہری, وزیر کی کھلی کچہری, ڈاؤٹوں کی بھرمار ہے, خوشامدیوں کی بھرمار ہے. جس کے پاس کارڈ ہے وہ کھلی کچہری میں جا سکتا ہے, جو خوشامد کرتا ہے وہ جا سکتا ہے, جو اعتراض کرتا ہے اس کو کارڈ نہیں ملتا. ایک یہ کھلی کچہری ہے, ایک عمر کی کھلی کچہری ہے کہ اس کی کچہری میں گورنر کانپتے ہیں, اس کی کچہری میں وزرا کانپتے ہیں, اس کی کچہری میں ارکان دولت کا پتا پانی ہو جاتا ہے, اور عمر کے نام سے کیسا اور کسرا جب لڑتے ہیں تو ملازموں کی کیا حیثیت ہے. فاروق اعظم جیسا انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس نے 1,036 علاقے فتح کیے. فاروق اعظم وہ جلیل القدر ہستی ہے کہ جس نے 900 جامع مسجدیں بنائی, 4,000 چھوٹی مسجدیں بنائی. فاروق اعظم وہ جلیل القدر انسان ہے کہ جس نے 2 ہجری میں جنگ بدر میں نبی کے ساتھ شرکت کی, 3 ہجری میں احد میں نبی کے ساتھ شرکت کی, 4 ہجری میں بنو نذیر کے غزوے میں نبی کے ساتھ شرکت کی, 5 ہجری میں جنگ خندق میں نبی کے ساتھ شرکت کی, اور 6 ہجری میں فتح صلح حدیبیہ میں نبی کے ساتھ شرکت کی, 7 ہجری میں جنگ خیبر میں نبی کے ساتھ شرکت کی, 8 ہجری میں جنگ حنین میں نبی کے ساتھ شرکت کی, 9 ہجری میں جنگ تبوک میں نبی کے ساتھ شرکت کی. وہ عمر جنگوں میں بھی نبی کے ساتھ ہے, صلح میں بھی نبی کے ساتھ ہے. وہ عمر ایسا ہے جس کو پیغمبر نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر, عمر تیری زبان پر حق جاری ہو چکا ہے, اے عمر تیری وجہ سے اسلام کو عزت مل چکی ہے, اور وہ عمر کہ جو بولتا زمین پر ہے خدا عرش پہ اس کو قرآن بنا دیتا. شاہ ولی اللہ نے 27 وہ آیات لکھی ہیں کہ جو فاروق اعظم نے زمین پر آئے پیش کی ہے اور عرش سے وہ اللہ کا قرآن بن کر آئے. یہ فاروق اعظم کی ذات ہے کہ پیغمبر کو فرمایا کہ منافق کا جنازہ نہ پڑھا ہو, نبی نے فرمایا میں نے اس کے بیٹے سے وعدہ کر لیا ہے. فاروق اعظم کرائے ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق مر گیا, اس کا جنازہ پیغمبر نہ پڑھائے, لیکن نبی نے اس کے بیٹے کی وجہ سے مان لیا کہ جنازہ پڑھاؤں گا. جنازہ نبی نے پڑھایا, ابھی جنازہ پڑھا کر نبی گھر نہ پہنچے تھے کہ قرآن کی آیت اتری, ولا تصلی علی احد منھم ماتا ابدا ولا تقم علی قبری. اے پیغمبر, آج کے بعد تجھے کسی منافق کی جنازہ, نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں. جنازہ تو بڑی بات ہے, کسی منافق کی قبر پر تجھے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. پردے کا معاملہ آیا, فاروق اعظم کی رائے پر قرآن اترا. جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا, فاروق اعظم کی رائے پر قرآن اترا. اور مقام ابراہیم پر دو نفل پڑھنے کا معاملہ آیا, فاروق اعظم کی رائے پر قرآن اترا. عائشہ صدیقہ کی عظمت کی بات آئی, فاروق اعظم کی رائے پر قرآن اترا. فاروق اعظم کے دور میں 28 صوبے تھے, 28 گورنر تھے. پوری دنیا میں فاروق اعظم کا سکہ چلتا تھا, لیکن اس عمر کا حال یہ تھا کہ وہ خبر سے خواب کی سویا ہوا ہے. ایڈورڈ گبن ایک انگریز مورخ ہے, وہ عجیب بات لکھتا ہے کہ فاروق اعظم کے دور میں ایک یرموک کا علاقہ ہے, 5 ارجب کو یرموک کے علاقے میں 15 ہجری میں ایک مار کا قائم ہونے والا ہے. فاروق اعظم نے ایک مخبر کو بھیجا کہ جاؤ دشمن کی فوج کا پتہ کر کے آؤ. وہ دشمن کی تعداد کا پتہ کر کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ دشمن کی تعداد 60,000 ہے. خالد ابن ولید اس لشکر کے سپہ سالار تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک معزول نہیں کیا تھا. فاروق اعظم نے فرمایا, خالد 60,000 دشمن کے مقابلے میں تجھے کتنے مسلمانوں کی ضرورت ہے, کتنے فوجی چاہیے؟ ایڈورڈ گبن ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ خالد نے فرمایا کہ 60,000 دشمن کے مقابلے میں مجھے محمد کے صرف 30 غلاموں کی ضرورت ہے. یہ واقعہ بھی اس دنیا میں ہوا ہے. چشم فلک نے یہ بھی دیکھا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا 30 آدمی تو بڑے تھوڑے ہیں, تو خالد نے فرمایا 30 آدمی اور ساتھ کر دو. 60,000 کے مقابلے میں 60 رسول اللہ کے صحابی مقابلہ کرنے گئے. اور گبن کہتا ہے کہ اس جنگ میں کیا ہوا, 9,000 آدمی میدان میں صحابہ نے قتل کیے اور 33,000 میدان چھوڑ کر بھاگ گئے, اور باقیوں کو قید کر کے عمر کے دربار میں پیش کیے. کوئی ایسا سرد دکھاؤ, کوئی ایسا جرنیل دکھاؤ. یہ بھی عمر فاروق کی عظمت کا شاہکار ہے کہ فاروق اعظم نے خالد ابن ولید کو ایک غزوے میں بھیجا. ابن کہتا ہے کہ اس لشکر کے سپہ سالار کو, وہ لشکر قادسیہ سے رستم اور جوان نرسی جو شہنشاہ ایران کے دو بھگوڑے جرنیل تھے, وہ اپنی میت میں بہت سارا لشکر لے کر آئے تھے. وہ بوڑھا تھا نرسی, اس بابے کا نام نرسی تھا. خالد ابن ولید سے اس نے کہا کہ خالد, یہ میرے پاس ایک زہر کی شیشی ہے, یہ اتنی سخت ہے کہ تم اس شہر بیک وقت 70 آدمی سونے تو مر جاتے ہیں. اگر تم اس کو پیلو اور بچ جاؤ تو میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھوں, اور اگر تم اس کو نہیں پیتے میں پی کر مر جاؤں گا, اس لیے کہ تم نے کل کو ہمیں ضرور قتل کر دینا. خالد ابن ولید نے اس کے ہاتھوں سے زہر کی شیشی پکڑی اور بسم اللہ لا یضر ما اسم شیء فی الارض ولا فی السماء پیغمبر کی حدیث پڑھی, ساری شیشی وہ میں ڈالی. گبن کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھا بے ہوش ہوتا ہے, اور اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے کہا, بابا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا, خالد ابن ولید نے اس شیشی پر منتر پڑھ دیا تھا, اس لیے میں حیرت کی گہرائیوں میں گم ہو گیا کہ میرے سامنے 70 آدمی اس کے سونگنے سے مر گئے, اور خالد نے زہر کو پی لیا اور اس کو کچھ نہ ہوا. تو خالد ابن ولید نے کہا کہ نرسی, تجھے تیرے بتوں نے سکھایا ہے کہ زہر مارتی ہے, مجھے میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے کہ جب تک خدا نہ مارے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی. مدین کے علاقے میں, روم کی رومن امپائر کے علاقے میں صحابہ کا لشکر گزر رہا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ فاروق اعظم کے دور میں 2 جرنیل تھے, ایک ابو عبیدہ بن جراح جو امیر الامت ہیں, اشرم بشا میں ہیں, ایک ابو عبید ہیں, وہ صحابی نہیں ہیں. یہ بھی بڑی لمبی داستان ہے. ان کو بھی بعض موقعوں پر فاروق اعظم نے سپہ سالار بنایا تھا. تو اس لشکر میں ابو عبیدہ بن جراح کے ایک قاصد, ایک نائب اس لشکر میں جا رہے ہیں, اور دشمن نے آ کر خبر دی کہ روم کی 5,000 لڑکیوں سے, لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے اتار کر, سرخی پاؤڈر لگا کر, بالوں کو بکھیر کر راستوں میں کھڑا کر دیا گیا ہے. مسلمانوں کی فوجیں جہاں سے گزرے گی اس راستے میں 5,000 لڑکیاں کھڑی کر دی گئی ہیں. مسلمان شکست کھا جائیں گے اگر ان لڑکیوں کی طرف دیکھیں گے, اس لیے کہ قیصر روم نے پوچھا تھا آپ کو مسلح کی پشت پر ہوتے ہیں، ان سے ان کا خدا راضی ہو چکا ہے. تو قیصر نے کہا تھا بتاؤ وہ کون سی وجہ ہے کہ جس سے مسلمانوں کا خدا ان سے ناراض ہو جائے. تو اس نے رپورٹ پیش کی تھی کہ لڑکیوں کو بے پرد کر کے اس جگہ پر کھڑا کر دیا جائے جہاں سے مسلمانوں کا لشکر گزرنا ہے. 30,000 صحابہ کا لشکر جبن کہتا ہے گزر رہا ہے، 5,000 لڑکیاں بے پرد ہو کر میدان راستے میں کھڑی ہیں. مسلمانوں کا لشکر جب گزرنے لگا تو سپہ سالار نے تمام صحابہ کو جمع کر کے قرآن کی آیت سنائی کہ کل مومنین یغضون من ابصارہم، کہ مسلمانوں کو کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچا کر کے چلے. جبن کہتا ہے کہ 30,000 صحابہ کا لشکر اس جگہ سے گزر گیا کہ انہا علی رؤوس المطیر، معلوم ہوتا تھا کہ 29,000 لشکریوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. جب وہ گزر گیا تو انہوں نے زبان حال سے یہی کہا کہ ماں ہاتھا بسرا ان ہاتھا اللہ ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو آسمانوں کے بھیجے ہوئے فرشتے. یہ فاروق اعظم کی عظمت ہے کہ ان کے دور میں ایسے ایسے ترخشندہ واقعات پیش آئے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے. حسنین فیکل نے فاروق الاعظم ایک بڑی جلیل القدر کتاب لکھی ہے، اس میں فاروق اعظم کے دو عجیب و غریب واقعات لکھے. حضرت عمر مدینہ منورہ کی ایک بستی کا دورہ کر رہے تھے، رات کا وقت ہے، پہرا دے رہے ہیں. فاروق اعظم نے سنا کہ ایک لڑکی دور چاند کی چاندنی میں پربت پر ایک شیر گا رہی ہے. اس شیر کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش اس چاندنی رات میں اور اس اندھیری رات میں اور اس سکون کی رات میں اس خوبصورت جوان کو میرے سامنے لائے تاکہ میں اس کو دیکھتی رہوں. یہ ایک لڑکی کا شعر تھا جو پربت پر گا رہی تھی، آدھی رات کا وقت ہے، اور اس لڑکی نے اس خوبصورت جوان کا نام بھی لیا کہ وہ خوبصورت وہ جوان ہے. اے کاش آج کے وقت اس سہانی رات میں اس جوان کو کوئی میرے پاس لائے. عمر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. عمر نے ایسا معاشرہ تیار کیا تھا کہ جس میں کوئی برائی نہ تھی، کوئی فحاشی نہ تھی، کوئی بے حیائی نہ تھی، جس میں نفسانی خواہشات پر کنٹرول تھا، جس میں حیا غالب تھا. فاروق اعظم نے جب اس لڑکی کا یہ شعر سنا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. صبح ہوئی، فاروق اعظم نے اس لڑکے کا پتہ کرایا کہ وہ لڑکا کون ہے کہ جس کے لیے ایک لڑکی پربت پر شعر گا رہی ہے. تو جس وقت فاروق اعظم کے قاصد اس لڑکے کو لے کر فاروق اعظم کے دربار میں آئے تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے حسن کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے جمال کو دیکھ کر وقت حیرت میں رہ گیا کہ ایسا خوبصورت جوان، ایسا خوبصورت آدمی بھی مدینہ میں رہتا ہے. میں اس کے حسن کو دیکھتا رہا، میں نے سوچا کہ ایسا خوبصورت آدمی جس گلی سے گزرے گا، جس چوک سے گزرے گا، یہ فتنہ مچائے گا، عورتیں مرد اس کے چہرے کو دیکھ کر کہیں فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ اپنے سر کے بال مونڈ کراؤ. وہ سر کے بال مونڈ کر آیا. فاروق اعظم نے اس کے ناک پر ایک کالا نشان لگا دیا تاکہ اس کے حسن میں کچھ کمی آ جائے. لیکن حسنین حیکل کہتا ہے کہ فاروق اعظم کے دربار میں جب وہ سر مڑا کر آیا اور ناک کے اوپر اس سیاہی بھی لگی ہوئی ہے، لیکن جب عمر کے دربار میں دوبارہ آیا تو اس کے حسن میں کوئی کمی نہیں آئی. فاروق اعظم اس کو دیکھتے رہے کہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ جس کے سر کے بال مونڈ دیے گئے ہیں لیکن یہ اسی طرح حسین و جمیل ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں تجھے ملک شام کی ایک بستی میں کے لیے جلا وطن کرتا ہوں، اس لیے کہ تیرے رہنے سے مدینے میں تیرے کتنا برقرار ہو جائے. تو اس لیے کہ شام کا ملک ٹھنڈا ملک تھا، وہاں سارے لوگ خوبصورت تھے، تو وہاں جائے گا تو تیری قدر و قیمت وہاں نہیں ہوگی، جہاں تیری وجہ سے فتنہ ہوگا. تو اس کو شام کے ملک میں فاروق اعظم نے روانہ کیا. کئی دنوں کے بعد فاروق اعظم پھر بستی رات کا پہرا دے رہے ہیں. ایک اور بستی میں، ایک اور علاقے میں ایک اور لڑکی شیر پڑتی ہے اور وہ کسی اور لڑکے کا نام لے رہی ہے. فاروق اعظم نے صبح کو اسے بلایا تو اسے جس وقت اسے بلایا تو اس کو معلوم ہو گیا کہ فاروق اعظم کس وجہ سے مجھے بلا رہے ہیں. اس لیے کہ جس لڑکے کو فاروق اعظم نے شام بھیجا تھا وہ اس لڑکے کا سکا چچا تھا، اس کا نام ابو زید تھا. اس کو پتا تھا کہ میرے چچا کو اس نو جمال کی وجہ سے شہر ملک بدل کیا گیا ہے. تو وہ آنے سے پہلے اپنے سر کے بال مڑا کر آیا. جب فاروق اعظم کے دربار میں آیا اس کے سر کے بال مونڈے ہوئے تھے. فاروق نے دیکھا کہ تم کون ہے، کہنے لگا میں ابو زید کا بھتیجا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ میرے چچا کو آپ نے یہاں سے بھیج دیا، اس لیے میں سر کے بال پہلے مونڈ کر آیا. فاروق اعظم نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا مجھے پیدا کرنے والے خدا کی قسم ہے کہ تیرے سر کے بال مونڈنے سے بھی تیرے حسن میں کوئی کمی نہیں آئی. اسی طرح اس کا حسن شولا بند ہے. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ نے مجھے بھی جلاوطن کرنا ہے تو مجھے اپنے چچا کی طرف بھیجو، چچا کی طرف، میں ملک شام چلا جاؤں. میرے دوستو آپ حیران ہوگے کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ فاروق اعظم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ میرے شہر میں کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس کے چہرے کی وجہ سے، جس کی خواہشات کی وجہ سے، جس کے کردار کی وجہ سے، جس کی کسی بات کی وجہ سے، خدا داد حسن کی وجہ سے کوئی فتنہ بڑھتا ہو. ایک وہ معاشرہ فاروق اعظم کا تھا اور ایک آج یہ معاشرہ معاشرہ ہے، ایک آج یہ ملک ہے کہ جس ملک میں ہر چوک میں کنجر خانہ، ہر گلی میں کنجر خانہ، ہر بازار میں کنجر خانہ، جس میں فحاشی کہتے، ویڈیو کیسٹو کہتے، جس میں بے حیائی کہتے، ویڈیو پرنٹ چلتے ہیں اور ریڈیو ٹیلی ویژن پر ڈرامے ہوتے ہیں، بے نظیر کے آنے کے بعد تو جناب علی ڈسکو ڈانس شروع ہو چکا ہے اور آکسفورڈ کی وہ ساری یاد تازہ یہاں ٹیلی ویژن پر ہو رہی ہے، اور نام یہ ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، لیکن ریڈیو پر بھی کنجر خانہ اور ٹی وی پر بھی کنجر خانہ۔ اخبارات کو دیکھو کہ لڑکی کا فوٹو چند اخبار نہ چھاپے اخبار نہیں بکتا، نوائے وقت نہ چھاپے وہ نہیں بکتا، کسی کریم پر دیکھو، کسی پاؤڈر کو دیکھو، لڑکی کا فوٹو ہے گلی گلی میں کوچے کوچے میں، بے حیائی ہے، بدماشی ہے، عیاشی ہے، لڑا ہے، اغوا ہے، ڈاکا ہے، اور بے حیائی کا شراب امرا ہوا ہے۔ اور ایک وہ عمر ہے جو قطر کے کپڑے پہن کر، جو فقر و درویشی کا پیر کر بن کر گلیوں کا پیارا لگاتا ہے تاکہ یہ معاشرہ ایسا ہو جائے کہ جس سے رسول اللہ کی سنت چمک رہی ہے۔ فاروق اعظم کا یہ معاشرہ، اور اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ متائے عام نہیں ہے خسروی و درویشی، متائے عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیمن، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فاروق اعظم کا قانون آئے، چاہتے ہیں اس ملک میں عمر کا قانون آئے، یہ چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ اور اس ملک میں آپ چاہتے ہیں کہ عمر کا قانون آئے، لیکن اگر اس شہر میں اس ملک میں فاروق اعظم کے خلاف کتابیں چھپیں، فاروق اعظم کو کافر لکھا جائے، فاروق اعظم پر نعوذ باللہ زنا اور برائی کے الزام لگائے جائے، تو مجھے بتائیں کہ ایسے لوگ گردن زدنی ہیں یا نہیں، ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے نا زبانی یا عملاً؟ لیکن بی بی سے ہمیں توقع کوئی نہیں، بی بی سے توقع ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم کے خلاف پاکستان میں کتابیں چھپتی ہیں، اور ایران کا لٹریچر پاکستان میں فاروق اعظم کو جس میں کافر لکھا گیا ہے اس ملک میں مفت تقسیم ہو رہا ہے، اور سپاہی صحابہ کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک اس کفر کو، اس دجل کو، اس فریب کو اور اس بدماشی کو ننگا کر کے اس کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں، مولانا حق نواز جھنگلی نے الیکشن لڑا، کئی لوگوں نے کہا جی مولوی کا کیا کام ہے الیکشن لڑو، اس کا مطلب ہے کہ کرسی، وزارت، عیاشی یہ جگیردار کا کام ہے، غریب کا نہیں۔ سیاست کہتے جی جھوٹ کا نام ہے، یہ آپ کا تصور ہی غلط ہے۔ جو سیاست فاروق اعظم نے کہہ کے، جو سیاست رسول اللہ نے دنیا کو دکھائی، سیاست کا نام ملکی انتظام کرنا ہے۔ فاروق اعظم نے ملک کا انتظام کیا، صدیق اکبر نے ملک کا انتظام کیا، عثمان غنی اور امیر معاویہ نے اس سلطنت کا انتظام کیا، اور ایسی سیاست میں ہر مسلمان کا حصہ لینا فرض ہے۔ آپ اسی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک اور عبقری شخصیت اس دنیا میں پیدا ہوئی جس کا نام معاویہ بن ابو سفیان۔ اس وقت پوری دنیا کا جغرافیہ، پوری دنیا کا جغرافیہ 1,20,00,000 مربع میل پوری دنیا، اور اس وقت دنیا کی آبادی 4 ارب ہے۔ اس وقت دنیا میں 80 ملک ہیں غیر مسلموں کے، اور 42 اسلامی ملک ہیں، 70 جزیرے ہیں۔ پوری دنیا کا خشکی کا چوتھائی حصہ 1,20,00,000 مربع میل، اور اس دنیا کے خطے میں امیر معاویہ نے اسلام کا پرچم کتنے خطے تک لہرایا؟ آپ حیران ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9,00,000 مربع میل پر مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں اسلامی حکومت قائم کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک 11,00,000 مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی۔ یہ آپ کا پاکستان کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک صرف 2.75 لاکھ مربع میل پر قائم ہے، اور صدیق اکبر کا دور خلافت 11,00,000 مربع میل پر دو سال تین مہینے دس دن قید رہا. فاروق اعظم خلیفہ بنے تو انہوں نے دس سال چھ مہینے دس دن تک 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. اور ان کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے تو انہوں نے 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. اور حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے 5.5 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. حضرت حسن خلیفہ بنے تو انہوں نے 6 مہینے تک 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. اور ان کے بعد جب حضرت معاویہ خلیفہ بنے اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت کی, حضرت حسین نے بیعت کی, تو اس کے بعد تنہ تنہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 19 سال تک تنہ تنہا 64,65,000 مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. پوری دنیا کا جغرافیہ 1,20,00,000 مربع میل, اور امیر معاویہ اس پوری دنیا کے جغرافیے میں 64,00,000 مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم کرتا ہے. کہ جس کو نپولین نے لکھا ہے کہ نصف صدی میں مسلمانوں نے نصف دنیا کو فتح کر لیا, یہ دور معاویہ بن ابو سفیان کا. حضرت معاویہ کی ایک ایسی عظمت جس کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا. آپ سن کر حیران ہوں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلوچستان کا ایک راجہ تھا جس کا نام ہے راجہ ارمنی. راجہ کا کیا نام تھا؟ اس کو حضور کی آمد کا پتہ چلا کہ آخر الزمان پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. اس نے اپنے قاصدوں کے ذریعے حضور کے پاس دو چیزیں تحفے میں بھیجی کہ حضور کی زیارت کر کے آؤ, میں بھی بعد میں کلمہ پڑھوں گا. تو وہ قاصد دو چیزیں تحفے میں لے کر گئے, ایک بلوچستان کا پھل جس کا نام ہے زنجبیل, جس کا نام کیا ہے, اور ایک بلوچستان کی ساگوان کی لکڑی. یہ بلوچستان ہندوستان میں تھا, صوبہ علیحدہ. تو گویا کہ ہندوستان کے یہ دو چیزیں رسول اللہ کی خدمت. جب مدینہ میں یہ دونوں چیزیں پہنچی, حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. یہ 15 یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پہنچنے کے 5ویں سال کا واقعہ. تو وہ زنجبیل کا پھل ایک بڑے برتن میں پانی ڈال کر ڈالا گیا تھا. زنجبیل کس کو کہتے ہیں؟ ادرک کو. ہماری زبان میں ادرک جو کیلا ہو تو ادرک ہے, سوکھ جائے تو سونڈ ہے. یہ جو سونڈ ہے نا, اس کو عربی زبان میں زنجبیل کہتے ہیں. حضور کے پاس ہندوستان کے راجہ نے یہ جو سونڈ ہے اس کو تحفے کے طور پر بھیجا. حضور نے اس کو تناول فرمایا اور آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور ہندوستان کے اس پھل کو آپ نے پسند سمجھا. اور دوسری چیز جو تحفے میں اس نے بھیجی وہ تھی ساگوان کی لکڑی جو ہندوستان سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ جو میری چارپائی بنائی جائے اس چارپائی کے چاروں پائیں ہندوستان کی اس ساگوان کی لکڑی کے بنائے. چنانچہ جو چارپائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بنائی گئی, اس سے پہلے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہتے تھے چٹائی پر, لیکن آپ کی پہلی چارپائی جو بنائی گئی اس چارپائی کے چاروں پائے ہندوستان کی ساگوان کی لکڑی کے بنائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اسی چارپائی سے حضور کا جنازہ ہوا. اور اس کے بعد یہ چارپائی صدیق اکبر کے استعمال میں آئی, تو صدیق اکبر کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا. اور اس کے بعد فاروق اعظم کے پاس وہ چارپائی آئی. فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو ان کو بھی شہادت کی حالت میں ان کے جسد اطہر کو بھی اسی چارپائی پر رکھا گیا. اور فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام سامان مدینہ میں نیلام ہوا حضرت عثمان کے دور میں. تو یہ چارپائی 4,000 درہموں میں فروخت ہوئی اور اس چارپائی کو 4,000 درہموں میں حضرت معاویہ نے خرید لیا. اور بعد میں حضرت معاویہ کا جنازہ بھی کسی چارپائی سے اٹھا. یہ امیر معاویہ کی عظمت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں, ایک سوال آیا ہے, اس کا جواب سنے بغیر آپ نے جائیں. کیا ابو طالب اسلام لائے تھے؟ یہ سوال دیکھ لیں اور بیٹھے. اہل سنت کا عقیدہ ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ابو طالب
نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. میری بات ذہن میں رکھیں, اہل سنت کا عقیدہ ہے. ایک چھوٹی سی بات میں اس میں تفصیل میں نہیں آتا, ایک بات یاد رکھیں, ابو طالب کا نام تھا عبد مناف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کو کلمہ پڑھاتے سب سے پہلے اس کا نام تبدیل کر دیتے. جس طرح ابو ہریرہ کو کلمہ پڑھایا ان کا پہلا نام عبد شمس تھا, تو سب سے پہلے جب کلمہ پڑھایا تو ان کا نام عبداللہ رکھ دیا. ابو بکر صدیق کا پہلا نام عبدالقعبہ تھا, جب ان کو کلمہ پڑھایا تو ان کا نام عبداللہ رکھ دیا. تو ابو طالب نے اگر نبی کا کلمہ پڑھا تھا تو ان کا نام عبد مناف سے پیغمبر نے تبدیل کیوں نہیں کیا, اور اگر تبدیل کیا تو وہ نام کون سا تھا؟ یہ بات یاد رکھیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑی تفصیل ہے, میں اس طرف نہیں جاتا. یہ ہے کہ کیا میدان کربلا میں خلفائے راشدین کی اولاد میں سے بھی کوئی تھا؟ بالکل, خلفائے راشدین کی اولاد میں سے بہت سارے لوگ موجود تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی فاطمہ بنت حسین اور حضرت حسین کی ایک لڑکی کا نام ہے سکینہ بنت حسین. فاطمہ بنت حسین کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ بن عثمان سے اور سکینہ بنت حسین کا نکاح ہوا عمر بن عبید اللہ بن عثمان سے. یعنی حضرت حسین کی ایک لڑکی کا نکاح حضرت عثمان کے لڑکے سے ہوا, ایک کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے سے ہوا. تو یہ دونوں کربلا کے میدان میں اس جنگ میں شریک تھے حضرت فاطمہ اور حضرت سکینہ کے ساتھ. تو یہ حضرت عثمان غنی کی اولاد میں سے, یہ حضرت عثمان غنی کی. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ شہادت برحق ہے, شہادت. لیکن ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں شہید صرف ایک ہے حضرت حسین, اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہے. اسلام کی تاریخ کے پہلے شہید کا نام ہے زید بن ابی حالہ, جو حضرت خدیجہ کا پچھلے خاوند سے لڑکا تھا. اسلام کی تاریخ کے آخری شہید کا نام ہے ربیع بن اسلمی. اسلام کی تاریخ کی پہلی شہید عورت کا نام جو حضور کے دور میں ہوئی حضرت سمیہ. آخری شہید عورت کا نام ہے عاتقہ. اور اسلام کی تاریخ کے کل شہید کتنے ہیں حضور کے دور میں؟ حضور کے دور میں 256 صحابی شہید ہوئے, بدر کے میدان میں 14 صحابی, احد کے میدان میں 70 صحابی, حنین کے میدان میں 13 صحابی, خندق کے میدان میں 19 صحابی, فتح مکہ کے سفر میں 6 صحابی, اور حدیبیہ کے سفر میں 3 صحابی, بیرے معونہ کے 67 صحابی اور متفرق طور پر 63 صحابی. حضور علیہ السلام کے 23 سالہ دور میں 256 اور ایک روایت میں 263 صحابی شہید ہوئے, اور خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے. یہ بات یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ ان تمام شہداء میں ایک شہید حضرت حمزہ ہے, جن کو پیغمبر نے سید الشہداء کا لقب دیا. ایک شہید عثمان غنی ہے کہ جن کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن اللہ کا قرآن دے گا. ان شہداء میں ایک شہید فاروق اعظم ہے کہ جن کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن نبی کا محراب دے گا, نبی کا مصلی دے گا, اور وہ مصلی اللہ کی عدالت میں کہے گا کہ اے اللہ, میں تیرے پیغمبر کے سجدوں کا بھی گواہ ہوں, میں فاروق اعظم کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں. اور ان شہیدوں کے بعد ایک شہید پیغمبر کے نواسے حضرت حسین ہے, سب کو رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حسین کی عظمت پر حق ہے, حضرت حسین کا مرتبہ پر حق ہے. حضرت حسین وہ عظیم انسان ہے کہ بچپن کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ہاتھوں میں ہیں. ابو بکر صدیق آئے, ابو بکر نے حضرت حسین کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا, اے علی, یہ بیٹا تیرا نہیں ہے. علی نے فرمایا, یہ میرا بیٹا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا, تیرا بیٹا نہیں. علی نے فرمایا, میرا بیٹا ہے. تین مرتبہ فرمایا. تو ابو بکر نے فرمایا, اے علی, ابن علی شبہ لنبی, بیٹا علی کا ہے, چہرہ مصطفیٰ کا ہے. یہ ابو بکر صدیق کی محبت ہے, اور یہ حضرت حسین کے ساتھ, حضرت حسن کے ساتھ فاروق اعظم کی محبت ہے. یمن سے سامان آیا, کپڑے آئے, سب لوگوں میں تقسیم ہو گئے, لیکن جو کپڑے وہاں سے آئے وہ فاروق اعظم نے تقسیم کرتے ہوئے حضرت حسن حسین کو دیے. ان کو وہ حلہ اور وہ جبہ پورا نہ آیا تو فاروق اعظم نے یمن کے رئیس کو لکھا کہ ایسے جبے بناؤ جو حسن اور حسین کے جسم پر پورے آ جائیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک خوشی نہیں ہوگی جب تک یمن سے دو جبے نہ آئے جن کو میں پیغمبر کے شہزادوں کے جسم پر لگے گا.
ان میں کوئی لڑائی نہ تھی، ان میں کوئی اختلاف نہ تھا، ان میں کوئی جھگڑا نہ تھا. حضرت حسین وہ عظمت کردار کا گوہر تابدار تھا کہ جس کی پیدائش 5 شعبان کو ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کے سر کے بالوں کے برابر پیغمبر نے چاندی خیرات کی، حضرت حسین کے سر میں لحاف پیغمبر نے ڈالا، حضرت حسین کا نام رسول اللہ نے حسین رکھا، حضرت حسن کا نام پیغمبر نے حسن رکھا. یہ پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت اپنے نواسوں میں حسن اور حسین کے ساتھ کیوں تھی؟ اس لیے کہ سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے لڑکے تھے. حضرت فاطمہ حضور کی وفات کے وقت زندہ تھی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بھی تھے. پیغمبر کی بیٹیاں 4 تھیں، ان بیٹیوں کے بیٹے اور بھی موجود تھے. نبی کی بیٹی زینب تھی، زینب کا نکاح حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کے ساتھ ہوا، اور وہ قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی ان کے گھر میں حضرت زینب کے بطن سے 3 بچے پیدا ہوئے. پہلا بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا، دوسری بچی پیدا ہوئی جس کا نام امامہ رکھا گیا، تیسرا بچہ نام رکھے بغیر فوت ہو گیا. تو گویا کہ 2 نواسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب کے بطن سے تھے اور 1 نواسی امامہ تھی. ان نواسوں میں 1 نواسا جو علی ہے، جس وقت حضور خانہ کعبہ کے بت گرانے لگے، سات طبقات ابن سعد میں ہے کہ خانہ کعبہ کے بت گراتے وقت جس علی نے پیغمبر کے کندھے پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے بت گرائے، وہ یہی علی بن ابو العاص پیغمبر کا نواسا تھا جس نے نبی کے کندھے پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے بت گرائے تھے. یا رافضیوں نے پیغمبر کے اس نواسے کو بلانے کے لیے، نبی کی بیٹی کو بلانے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے کعبہ کے بت گرائے تھے. ایک روایت بے شک وہ بھی ہو، لیکن صحیح روایت طبقات ابن سعد کی روایت، ابن خلدون کی روایت، مسعودی کی روایت اور 30 کتابوں کے حوالوں سے روحماؤ بینہم میں مولانا نافع صاحب نے اس روایت کو نقل کیا کہ جس علی نے خانہ کعبہ کے سب سے پہلے بت گرائے وہ علی بن ابی العاص پیغمبر کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا نواسا تھا. اور یہ امامہ جو حضرت زینب کی لڑکی تھی، یہ امامہ کون ہے؟ توجہ کیجیے، حضرت فاطمہ زہرا کی جب وفات کا وقت آیا تو حضرت علی رونے لگے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علی کیوں روتے ہو؟ فرمایا تیرے جیسی خدمت والی عورت مجھے نہیں ملے گی. تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اگر میرے جیسی خدمت والی لڑکی چاہتے ہو تو میری وفات کے بعد میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ جوان ہو چکی ہے، میری وفات کے بعد امامہ سے شادی کرنا. چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد امامہ بنت ابی العاص سے شادی کی. یہ امامہ پیغمبر کی نواسی تھی. تو دیکھیے، حضرت علی کے گھر میں ایک پیغمبر کی بیٹی ہے، ایک نبی کی نواسی ہے، اور نبی کی نواسی جب امامہ پیغمبر علی المرتضیٰ کے گھر میں آئی تو اس امامہ کے وطن سے حضرت علی کے 2 لڑکے، حضرت علی المرتضیٰ کے 2 لڑکے پیدا ہوئے. یہ دونوں لڑکے امامہ کے وطن سے تھے. اب آپ دیکھیے، اب آپ توجہ فرمائیں، اگر کوئی رافضی یہ کہے کہ امامہ حضرت علی المرتضیٰ کی کوئی بیوی نہیں تھی، تو سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے بعد علی نے نکاح کس کے ساتھ کیا تھا؟ اور جس امامہ کے ساتھ نکاح کیا تھا وہ امامہ کون سی تھی؟ اس امامہ کا باپ کون تھا؟ اس کی ماں کون سی تھی؟ اب دیکھیے، حضرت فاطمہ علی المرتضیٰ کی بیوی ہے اور پیغمبر کی بیٹی ہے، اور حضرت امامہ بھی علی کی بیوی ہے، لیکن امامہ کی والدہ کا نام زینب ہے اور یہ زینب پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی ہے. اب دیکھیے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا علی المرتضیٰ کی ساس بنی، اور ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے. یار لوگوں نے ماں کو بلا دیا اور علی کی بیوی کو یاد رکھا، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ علی المرتضیٰ کی بیوی کو بھی یاد رکھتے، علی کی ماں کو بھی یاد رکھتے. زینب پیغمبر کی بیٹی ہے اور علی المرتضیٰ کی ماں ہے. مسلمان اہل سنت علی المرتضیٰ کی بیوی کو بھی یاد رکھتا ہے، علی کی ماں کو بھی یاد رکھتا ہے. کوئی بات آپ کے پلے پڑی؟ پیغمبر کے نواسے کتنے ہوئے؟ 2 نواسے اور 1 نواسے، 2 دوترے اور 1 کر. اور اس کے بعد حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، حضور کی بیٹی، ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، یہ عبداللہ بن عثمان. بعد اس کی لمبی تفصیل ہے. بعد کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں یہ لڑکا فوت ہو گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس لڑکے کا نکاح حضرت معاویہ کی لڑکی رملہ کے ساتھ ہوا. یہ بڑی لمبی تفصیل ہے. تو گویا کہ پیغمبر کے 3 نواسے ہوئے، ایک علی، ایک بچہ نام رکھے بغیر فوت ہو گیا، ایک یہ عبداللہ، اور ایک لڑکی امامہ. اور حضرت ام کلثوم کے بدن سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. حضرت فاطمہ کے بدن سے سب سے پہلی لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام زینب رکھا گیا، دوسری لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام رقیہ، تیسری لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم، اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حسن، پھر لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حسین، پھر لڑکا پیدا ہوا جس کا نام موسن. تو گویا کہ 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں حضرت فاطمہ کے بطن سے تھی. تو اب دیکھیے، 1 لڑکی امامہ اور 3 یہ لڑکیاں، اور یہ 4 لڑکیاں، اور 3 لڑکے پہلے علی بن ابی العاص، اور 1 لڑکا نام رکھے بغیر فوت ہو گیا، اور عبداللہ، 1 حسن اور شہر، 1 موسن. گویا کہ پیغمبر کے 6 نواسے اور 4 نواسیاں. لیکن آپ لوگوں کو اور عام طور پر صرف یہ مشہور کیا گیا کہ پیغمبر کا نواسے صرف 2 ہیں، حضرت حسن اور شہر. ان 2 نواسوں کا مقام سب سے اونچا ہے، ان کا مرتبہ سب سے اونچا ہے. ہے اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے براہ راست ان سے پیار اور محبت کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں, ان کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے مناقب کی بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی محبت اپنی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ زہرا سے سب سے زیادہ اس لیے تھی کہ حضور کی وفات کے وقت صرف فاطمہ زندہ تھی اور پیغمبر پر آسائش اور خوشحالی کا وقت تھا. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خاندان نبوت بھی سنیوں کی آنکھ کا تارا ہے, حسن بھی ہماری آنکھ کا تارا ہے, حسین بھی ہماری آنکھ کا تارا ہے, اور محسن بھی ہماری آنکھ کا تارا ہے, اور علی بھی ہماری آنکھ کا تارا ہے, محسن بھی علی اور امامہ بھی ہماری آنکھ ہمارے آنکھوں کا چراغ ہے. اور حضرت امامہ اور باقی تمام خاندان نبوت سے اہل سنت کو محبت ہے, اہل سنت کا تعلق خاندان نبوت سے بھی ہے, خلفائے راشدین سے بھی ہے, لیکن ان کا تعلق نہ خلفائے راشدین سے ہے نہ خاندان نبوت سے ہے. اہل سنت والجماعت حسین کو بھی پیشوا کہتا ہے, حسن کو بھی پیشوا کہتا ہے, علی کو بھی پیشوا کہتا ہے, صدیق کو بھی پیشوا کہتا ہے, عمر کو بھی پیشوا کہتا ہے, معاویہ کو بھی پیشوا کہتا ہے, اور جو سب کو پیشوا کہے وہ لڑائی نہیں کر سکتا. لڑائی وہ کرتا ہے جو یہ کہے کہ آدھے ٹھیک ہے, تین غلط ہیں, ایک ٹھیک ہے, جو کہے سارے ٹھیک ہیں وہ لڑائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے,
وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت صحابہ کے عنوان پر